الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ آراف سے ہوا. آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک چبوترہ ہے جس کا نام آراف ہے، جہاں نیکیوں اور برائیوں کے برابر رکھنے والے کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پہ وہاں ٹھہریں گے، بعد میں پھر ان کا فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا. ان کا تذکرہ اس سورت میں ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ آراف ہے. اس کے آغاز میں اللہ کے کلام کی عظمت اور اللہ کے نبی کو تسلی اور قرآن اہل ایمان کے لیے نصیحت کا سامان اور جو آسمانی وحی کا انکار کرنے والا اس کا انجام بد، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کہ وہاں نیکیوں کو تولا جائے گا اور بھاری وزن رکھنے والے فلاح اور کامیاب پا جائیں گے، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھیں گے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت بخشی ہے کہ اسے مسجود ملائکہ بنایا ہے اور اسے پھر جنت میں ٹھہرایا ہے، یہ سارے اعزاز کا تذکرہ ہے. پھر انسان کی شیطان کی انسان سے دشمنی کا تذکرہ کہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اس انسان کو رائے حق پہ نہیں چلوں گا، چلنے دوں گا، میں ہر طرف سے آ کے اس کے راہ میں رکاوٹ بنوں گا، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر جو اس نے انسان دشمنی کا مظاہرہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کے اس درخت کے کھانے پر آمادہ کیا اور آپ کے جسم مبارک سے ستر ہٹ گئی اور آپ کا جسم کا لباس اتر گیا. چونکہ اللہ نے انسانی فطرت میں حیا اور غیرت رکھی ہے، تو حضرت آدم جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پہ فوراً فوراً جسے کہیں کہ ستر کے لیے لگانے لگے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ تعلیم دی کہ جس طرح شیطان انسانی لباس کا دشمن ہے، آج دنیا کی شیطانی تہذیب بھی اسی عریانیت اور فحاشی کو پھیلانے کا جھنڈا اٹھائے بیٹھی ہے، یہ بھی انسان کے شرم و حیا کے دشمن ہے. پھر اللہ نے لباس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ جانور ننگا پیدا ہوا ننگا رہتا ہے، اور یہ انسان کا اعزاز ہے کہ اسے اللہ نے لباس پہنایا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ستر ڈھمپی ہوئی ہو، اور جس لباس میں ستر ڈھمپی نہیں ہو تو وہ لباس لباس نہیں ہے، اتنی چست لباس ہے کہ اندر کا سارا جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، یا اتنا باریک ہے کہ اندر کا جسم جھلکتا ہے، یا اتنا مختصر ہے کہ شرم و حیا کے اس کے تقاضے اس میں پورے نہیں ہو رہے، تو وہ لباس لباس نہیں ہے. لباس انسانی افتخار اور عزت کا سامان ہے. پھر مشرقین کے غلط نظریات کا تذکرہ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے ننگے ہو کر، اور کہا کرتے تھے کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اس کی مذمت فرمائی، فرمایا اسلام تو عدل و انصاف کا دین ہے، اور اس میں انسانی فطرت اور طبیعت کی رعایت بھی رکھی ہے کہ حرام چیزوں کو اس کے لیے حرام قرار دیا، لیکن پاکیزہ اور صاف ستھری چیزوں کو ترک کر دینا یہ کوئی بزرگی نہیں، اور اس سے کوئی اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا، بلکہ پاک اور جائز چیزوں کا استعمال کیا کرو. جیسے اس روح کا حق ہے ایسے اس جسم کا بھی حق ہے، اور خصوصاً جب اللہ کے دربار میں آؤ تو اچھا لباس کے زینت کے ساتھ حاضر ہو، اور اللہ کی طرف سے پاک ستھری چیزوں کو استعمال کرو. اللہ نے ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی کی چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی شان میں گستاخی اور اللہ کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں. جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے معبودان باطلہ کہ تمہاری مدد کو آئیں، تو وہاں انہیں بڑی شرمندگی ہوگی. جب جہنم میں انہیں دھکیلا جائے گا تو پہلے جہنمی بھی انہیں برا بھلا کہیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا متکبر شخص ہی ایسا ہے جو حق قبول نہیں کرتا اور حق کی قبولیت سے محروم رہتا ہے. اس کافر کا اور متکبر کا جہنم جنت میں جانا ایسا ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے گزرنا محال ہے. البتہ ایمان کی زندگی اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا اور اس کے دل کی صفائی اور کجی ہر قسم کی صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا, اس لیے کہ جنت میں کینہ پرور اور بغض اور حسد رکھنے والا نہیں ہوگا, صفائی ہو کے جنت میں جائے گا. اور جب جنت میں جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, اے اللہ تو نے فضل فرمایا کہ آج آپ نے ہمیں وہ دولت دے دی جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر وہاں تین مختلف جماعتوں کا تذکرہ ہے, ایک جنتیوں کا, ایک جہنمیوں کا اور ایک آراف والوں کا. جنتی جہنمیوں سے جھانک کر کہیں گے ہم نے تو اللہ کا کیا وعدہ, اللہ کا ہم سے کیا وعدہ سچا پایا ہے, تم نے کیسا پایا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے بھی سچا پایا ہے اور ہم عذاب میں گرفتار ہیں. اور وہ آراف میں بیٹھنے والے دائیں بھی دیکھیں گے بائیں بھی دیکھیں گے, جب جنت کی جنت والوں کو دیکھیں گے چہرے چمکتے خوبصورت, اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ اور ذلت ان پہ چھائی ہوگی. اور کچھ عرصے کے بعد اللہ انہیں میں جنت میں داخل کرے گا اور جہنمیوں کی ذلت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک ایک لقمے کے لیے بھیک مانگیں گے اور پانی کے ایک ایک بھونٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے جنتیوں سے. لیکن جنتی وہاں کہیں گے یہ سارا سامان کا انتظام دنیا میں تھا, لیکن تم نے دنیا میں لہو لعب میں زندگی گزاری ہے اور اس آخرت کو فراموش کر دیا ہے, آج یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور زمین و آسمان کے سارے نظام کو چلانے والا, سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا وہ اکیلا ذات ہے, تم اسی کو پکارو چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, اور زمین پہ فساد مت ملاؤ صلاح کے بعد. اور وہ اسی قدرت نہیں دیکھتے, آسمان سے پانی برساتا ہے اور ہوائیں بادلوں کو لے کر بنجر زمین پہ لے جاتی ہیں, پھر اللہ وہاں سے بارش کے قطروں سے مردہ زمین بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کو اللہ زندگی بخشے گا. پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. جب انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام قوم کو سنایا, قوم کہنے لگی ہمارے خیال میں تو آپ گمراہ ہیں اور آپ راہ حق سے بھٹک چکے ہیں. قوم نے یوں حضرت نوح کی تکذیب کی. پھر سیلاب آیا اور پانی کے عذاب میں قوم غرق ہو گئی. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے, انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم عاد کو جسے کہیں کہ اللہ کے پیغام دیا. قوم کہنے لگا ہمارا خیال ہے کہ تمہاری عقل کھو چکی ہے اور تم کم عقل لگتے ہو, تمہارے پاس عقل نہیں ہے اس قسم کی بات کرتے ہو. اللہ نے اس قوم کی بھی بربادی کا فیصلہ فرمایا. پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے, حضرت صالح آئے اور انہوں نے اللہ کی توحید اللہ کا پیغام سنایا. کہنے لگے تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اگر آپ برحق ہیں تو یہ پہاڑ ہے, اس سے حاملہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی برآمد ہوتی ہے. لیکن یہ قوم ضد اور عناد پر تھی, بجائے اس معجزے پہ ایمان لے کے آتی اور نبی کو حق مانتی انکار کرنے پہ بیٹھی. اللہ رب العزت نے اسے بھی ہلاک فرمایا. پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے, حضرت شعیب نے قوم لوط کا تذکرہ ہے جو بے حیائی اور فحاشی میں ساری انسانیت سے آگے تھی. یہ اپنی شہوانی خواہش کو مردوں سے بھی پورا کرتی تھی, اس کو بھی حضرت لوط نے سمجھایا, لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں. اللہ نے آسمان پہ پتھر بھیج کر اور آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا. قوم مدین کا تذکرہ ہے, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, دوسروں کا حق مت مارو, اللہ سے ڈرو. قوم نے کہا اے شعیب کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قوم کے متکبروں نے کہا اگر تو اپنی اس دعوت اور پیغام سے باز نہ آیا تجھے جلا وطن کر دیں گے, تو واپس اپنی قوم کے نظریات اور سوچ پہ آ جا. حضرت شعیب نے فرمایا مجھے اللہ کا یہ احسان اور شکر کرتا ہوں, اللہ نے مجھے رائے حق دی ہے اور صراط مستقیم دی ہے, میں تمہارے راستے پہ نہیں آ سکتا. اس کو بھی اللہ رب العزت نے قوم کو ہلاک کیا, اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دھرتی پہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا, اگر بستی والے شہر والے تقوی اختیار کر لے, اللہ زمین و آسمان کے برکتوں کے خزانے کھول دے گا. ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر زمین کے رہنے والے مشرق کے یا مغرب کے، شمال کے یا جنوب کے، 14 صدیوں کے بعد کا مسلمان بھی قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے گا اور دھرتی کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ زمین و آسمان کو برکتوں کے دروازے کھول دے گا، پھر اسے کافروں کے دربار پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر کافر کے چوکٹ پہ جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر کافروں کو اپنی بیٹی اور نوجوان فروخت کر کے ڈالر لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کا خزانہ اس کے لیے کھل جائے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ زمین و آسمان کی برکتیں کھول دے گا اگر دھرتی کے لوگ اگر تقوی اختیار کر لیں. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل تذکرہ ہے کہ وقت کا فرعون آپ کے مقابلے پہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اللہ کا پیغام دیا، وہ مقابلے اور میدان میں آ گیا، آپ نے اسے معجزہ دکھائے یقین دہانی کرانے کے لیے، آپ نے ہاتھ بغل سے نکالا، اس میں چمکتی روشنی نظر آئی، آپ نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، بجائے ماننے کے کہنے لگا بڑا جادوگر ہے، اس کے لیے تو میدان سجایا جائے مقابلے کے لیے، اور مصر کے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، میدان سجا، لوگ تماشائیوں کے شکل میں میدان کھچا کھچ بھر گیا. وہاں جب مقابلہ ہونے لگا تو فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فکر مند ہوئے کہ میری لاٹھی بھی اگر اژدہا بنی، یہ بھی سانپ بنے، قوم فرق نہیں کر پائے گی، لوگوں کو میرے معجزے اور جادو میں فرق نظر نہیں آئے گا. تھوڑے سے پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم پھینکو تو صحیح. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ نہ بنا، ایسا اژدہا بنا کہ ان کی بنی رسیوں سے سارے سانپ بھی اس نے جسے کہیں گے نگل لیے، اور ایک اکیلا میدان کے اندر اژدہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہ گیا. جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا جو اپنے فن میں واقعی ماہر تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی نہیں جانتے تھے، جہالت کی وجہ سے مقابلے پہ آئے تھے، ضد اور تکبر کی وجہ سے مقابلے پہ نہیں آئے، اپنے فن میں ماہر تھے، لیکن جیسی انہوں نے یہ منظر دیکھا سمجھ گیا یہ شخص نبی ہو سکتا ہے، جادوگر نہیں ہو سکتا، فوراً ایمان لے کے آ گئے. اور ایمان لانے کے بعد فرعون کی دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس نے کہا کہ جان تم لگتا ہے تمہارا ساتھ باز ہے، تمہارے آپس کے تعلق ہیں، یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو. یوں اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جادوگروں نے جادوگر تو ایمان لے کے آ گئے، اور ان چند لمحوں کے اندر اس کے دلوں میں ایسا ایمان رچ بس گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کہ ہماری جان لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ایمان اور اسلام کے حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم اللہ سے فریاد یہی کرتے ہیں. تو یوں اللہ رب العزت نے انہیں ایمان نصیب فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کچھ نہ بگاڑ پایا، لیکن قوم پر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور بڑھ گیا، تو قوم کہنے لگی موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے تب بھی مصیبت میں تھے، آپ پر ایمان لے کے آئے، ہماری مصیبت کے دن کم نہیں ہوئے، حالات اور زیادہ شدت کے ہو گئے، ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. آپ نے ان سے کہا مسجد گھر کے اندر مسجد کی شکل بناؤ، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہر دھرم قوم فرعون نہ مانی، اور انہیں با اللہ رب العزت نے پھر ان کے محلات کو چھ غریب اور ایک کمزور قوم کے حوالے کر دیا، اور بنی اسرائیل ان کے محلات کی مالک بن گئی، اور ان فرعونیوں پر اللہ کی طرف سے عذاب مینڈگوں کی شکل میں، خون کی شکل میں، اور جوؤں کی شکل میں مختلف عذاب آئے، لیکن نہیں مانے، اور بجائے ماننے کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور فریاد کرتے کہ دعا کر لیں، آپ دعا کرتے مصیبت ٹلتی، لیکن پھر وہی ہر دھرمی اور پھر وہی کفر پر، اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ان کے حق میں جو نعمتیں فرمائی کہ اللہ نے دشمن کے مقابلے میں انہیں نجات دی اور فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا، پھر اللہ رب العزت نے آسمانی دستور زندگی دی تورات کی شکل میں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دستور زندگی لینے گئے تو قوم کے پیچھے ایک شخص نے پوری بنی اسرائیل کو، جو بہت جلدی پھسل جانے والی تھی اور بہت جلدی بھدکنے والی تھی، انہوں نے قوم کو بنی اسرائیل کو انہوں نے بت پرستی میں اور گوہالہ پرستی میں اندر مبتلا کر دیا اور قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب یہ حالت دیکھی تو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، اپنے بھائی کو حضرت ہارون کو بھی ڈانٹا، یہ کیا کر دیا اس نے۔ لیکن اس قوم کو بار بار اللہ کی نعمتیں آئیں، لیکن یہ قوم بار بار اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں عہد شکنی کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسے آسمان سے بادل من اور سلوا دیا، آسمان پہ بادل کی شکل میں انہیں سایہ دیا، دشمن سے انہیں نجات دے دی، اللہ رب العزت نے انہیں عزت کی روزی نصیب فرمائی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہفتے کے دن عبادت کے لیے مقرر کیا تو یہ اس دن بھی شکار کرنے لگ گئی، بجائے اس کے کہ اس دن عبادت کرتی شکار کرنے لگی۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کے طور پہ بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سبھی سے عہد لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اسی کا تذکرہ۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ، جسے اس کی بیوی نے ورغلایا اور وہ مفاد پرست بن گیا اور دنیا کی مفادات کی خاطر وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنے لگا، آسمانی کتاب میں تبدیلی کرنے لگا، اس کی مذمت فرمائی کہ اللہ نے اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکال کر سینے پہ ڈال دی اور وہ کتے کی طرح ہانپا کرتا تھا، صرف معلومات کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل اور کردار اس علم کے مطابق نہ ہو۔ صرف معلومات کافی نہیں، اگر صرف معلومات کا نام عالم ہوتا تو پھر شیطان سب سے بڑا علامہ ہوتا، بڑی معلومات رکھتا ہے۔ اخلاص اور کردار اس آسمانی علم کے مطابق ہوگا، وہ بھی صاحب علم کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ میں عالم الغیب نہیں جانتا، اگر عالم الغیب میں جانتا تو اپنے لیے بہت ساری خیریں اکٹھی کر لیتا اور میں ہر مصیبت اور امتحان سے اپنے آپ کو بچا لیتا، یہ علم اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے قیامت بھی کب آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا کہ ایک ذات سے، ایک آدم سے اللہ رب العزت نے انسانی سلسلے کو پھیلایا اور پھر جوڑا بنایا اور ازواجی زندگی کا مقصد بتایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی کہ جو لوگ اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں وہ خود اتنے عاجز ہیں کہ دوسروں کو نفع اور فائدہ کیا پہنچائیں گے، وہ اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہیں اور اپنی ضروریات میں محتاج ہیں، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ کے دین کے دائیوں کو سلیقہ بتایا اور انہیں صفات اختیار کرنے کی تعلیم دی کہ تم اپنے اندر دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر صفات عفو کے، درگزر کے، یہ صفات بھی اپنے اندر پیدا کرو، اور کوئی زیادتی کرے درگزر کر لو، اور کبھی تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ تکلیف دے کسی کے لیے نکل جائے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اور پھر قرآن کے آداب بتائے، جب قرآن پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ اسے سنو، اور فرمایا صبح ہو یا شام ہو اللہ کی تسبیح کرو، اور اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کی عبادت میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔